پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,15,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 15,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز اب بھی موجود ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 64 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا مریضوں کی کل تعداد 39,486 ہے، جبکہ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 1,467 اموات ہو چکی ہیں۔ یہ کیسز میں دوسرے روز ہونے والا مسلسل اضافہ ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 66,85,000 سے زیادہ اور اموات کی کل تعداد 1,03,569 ہو گئی ہے۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس کے شکار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور انہیں ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ ریاست میری لینڈ کے فوجی ہسپتال میں 72 گھنٹے تک زیر علاج رہنے کے بعد پیر کو وائٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں موجود افراد نے ان کا استقبال کیا۔ اس سے قبل والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہر شخص کے مشکور ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے میڈیا کے کیمروں کو دیکھ کر اپنے دونوں انگوٹھے فضا میں بلند کیے اور انہوں نے ماسک بھی اتار دیا۔ صدر ٹرمپ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو انہوں نے ماسک پہن رکھا تھا۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے ماسک اتار کر الگ رکھ دیا۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ کے نمائندے نے سوال کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے کورونا وبا کے علاج کے لیے زبردست ادویات بنا لی ہیں اور حکومت کو اس وبا سے متعلق بہتر ادراک ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ریپبلکن امیدوار 15 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد کہتے ہیں کہ امن عمل سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ایک سیاسی تصفیہ ہو اور عشروں سے جاری جنگ ختم ہو جائے۔ ظلم خلیل زاد اور افغانستان میں نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے پیر کی شب دوحا میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے صدر غنی کو بتایا ہے کہ افغان قوم کو امن کا موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کے مذاکرات کاروں کی حمایت کرتے ہیں، چاہے ان کا کام کتنا ہی طویل ہو۔ خلیل زاد نے کہا کہ انہوں نے تمام فریقوں سے جو کچھ سنا ہے اس سے ان کو حوصلہ ملا ہے اور اس میں دونوں ٹیموں کی امن سے وابستگی کا عزم بھی شامل ہے۔ سفیر ظالم خلیل زاد نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی حکومت تشدد میں نمایاں کمی پر زور دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد زیادہ ہے اور متعدد جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم اس تشدد میں انتہائی کمی پر زور دے رہے ہیں تاکہ ایک مستقل اور جامع فائر بندی کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تشدد میں نمایاں کمی کے نتیجے میں جانیں بچائی جا سکیں گی، اعتماد میں اضافہ ہوگا، امن کی حمایت بڑھے گی اور مذاکراتی ٹیموں کو سرعت سے پیش رفت میں مدد مل سکے گی۔ جاسوسی کے الزام میں پاکستان کی حراست میں قید بھارتی بحریہ کے سابق آفیسر کلبھوشن یادیو کو وکیل فراہم کرنے کی وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل خالد جاوید کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایک بار پھر عدالتی کاروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اس کیس میں 4 اعتراضات اٹھائے تھے جنہیں پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت جان بوجھ کر کلبھوشن یادیو کیس سے بھاگ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کو کلبھوشن کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ سیاسی طور پر معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے. کرونا وائرس کے شکار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور انہیں ہسپتال سے وائٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا ہے. صدر ٹرمپ ریاست میری لینڈ کے فوجی ہسپتال میں 72 گھنٹے تک زیر علاج رہنے کے بعد پیر کے روز وائٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں موجود افراد نے ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہر شخص کے مشکور ہیں. صدر ٹرمپ کے معالج ڈاکٹر شان کانلی نے پیر کی شام میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈاکٹروں نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حالت بہتر ہے اور وہ گھر واپس جا سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ریپبلکن امیدوار 15 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کرتے ہیں اور آئیے اب اسلام آباد سے ملنے والی یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. جاسوسی کے الزام میں پاکستان کی حراست میں قید بھارتی بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو کو وکیل فراہم کرنے کی وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کے دوران اٹرنی جنرل خالد جاوید کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر عدالتی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اس کیس میں 4 اعتراضات اٹھائے تھے جنہیں پاکستان نے مسترد کر دیا. اٹرنی جنرل کہتے ہیں کہ بھارت جان بوجھ کر کلبھوشن جادھو کیس سے بھاگ رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کو کلبھوشن کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ سیاسی طور پر معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کیس کی مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ 7 ستمبر کو کلبھوشن یادو کیس میں بھارت نے پاکستان کو جواب بھیجا. بھارت نے کلبھوشن یادو کیس میں 4 اعتراضات اٹھائے تھے. بھارت نے استدعاتی آرڈیننس, کونسل رسائی اور بھارتی وکیل کی اجازت نہ دینے پر اعتراض اٹھائے. عدالتی حکم پر وزارت خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے, لیکن بھارت نے اپنے جواب میں اپنا پہلا موقف قائم رکھا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھارت کو کلبھوشن کی فکر نہیں, محض سیاست کی جا رہی ہے. بھارت نے ایک بار پھر عدالتی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. بھارت نے پاکستان سے لندن میں پریکٹس کرنے والے کوئنز کونسل کو بطور وکیل پیش کرنے کی اجازت مانگی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کو کلبھوشن کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ سیاسی طور پر معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت کلبھوشن خود کونسلر یا نمائندے کے ذریعے کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے, لیکن بھارت جان بوجھ کر کلبھوشن یادو کیس سے بھاگ رہا ہے. بھارت تاثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آرڈیننس پاس کیا, جسے 120 دن کے لیے مزید توسیع دے دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کلبھوشن کے انکار کے بعد قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے اس عدالت سے رجوع کیا جائے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ کلبھوشن کے انکار کے بعد کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا. البتہ عدالت کلبھوشن کے لیے عدالتی نمائندہ مقرر کر سکتی ہے. فی الوقت یہی آپشن رہ جاتی ہے کہ حکومت کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرے. چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو کافی موقع فراہم کر دیے, بھارت کی جانب سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. عدالت یقینی بنائے گی کہ کلبھوشن یادو کا حق زندگی بھی محفوظ بنایا جا سکے, لیکن بھارت اور کلبھوشن وکیل نہیں کرتے تو کیس کیسے آگے بڑھائیں. چیف جسٹس نے کیس کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور عدالتی معاون حامد خان کو اس سلسلے میں دلائل اور بین الاقوامی عدالتی نظریں پیش کرنے کا حکم دیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارت کے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے.
کلبھوشن جادھو کا اسٹینڈ یہی ہے کہ میں یہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کی ریمیڈی بل نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے انڈین گورنمنٹ جو آلٹرنیٹ آپشن تھا وہ انڈین گورنمنٹ اس کے تھرو ریپرزینٹیو اپوائنٹ کر سکتی ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کونسلر ایکسس نہیں دی. کونسلر ایکسس صرف 5 منٹ لگیں گے آپ کو وکالت نامہ سائن کرنے. تو اسے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان خود چاہتا ہے یہ ہے کہ ایسا لگے کہ پاکستان اپنی آبلیگیشن جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے, ججمنٹ کو بریچ کر رہا ہے. کلبھوشن کی زندگی بچانے میں شاید اسے انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا.
ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق عدالت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کے لیے وکیل مقرر کر دے.
لکھا ہوا ہے قانون کے اندر بڑا کلیئرٹی اور ویسے بھی جب نہیں ہو رہا موقع پورا دیا جا رہا نا کوئی نہیں رہ رہا تو آرٹیکل 10 کو سامنے رکھتے کورٹ کین اپوائنٹ.
اس کیس میں پاکستان نے بھارت اور کلبھوشن یادو کو وکیل مقرر کرنے کے لیے موقع دیا لیکن کلبھوشن یادو نے وکیل کرنے سے انکار کر دیا جبکہ بھارتی حکومت نے بھارتی وکیل کو پاکستانی عدالت میں کیس میں حصہ لینے کی اجازت دینے کا کہا ہے. تاہم اب تک حکومت پاکستان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے یورپی یونین میں باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دینے کی درخواست کی بھرپور مخالفت کرے گا. یورپی یونین نے 11 ستمبر کو ایک اعلامیہ میں کہا تھا کہ نئی دلی نے باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دینے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے, جس کے بعد پاکستان سمیت کئی دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بھارت کی طرف سے جغرافک انڈیکیشن کے قواعد و ضوابط کے تحت باسمتی چاول کو اپنی پیداوار قرار دینے کے دعوے کے جواب میں آئندہ 3 ماہ کے اندر اپنے موقف سے یورپی یونین کو آگاہ کر سکتے ہیں. بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ بھارت یورپی یونین میں باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دلوانے میں کامیاب ہو سکے گا. تاہم چاول کی تجارت سے وابستہ پاکستانی تاجروں کے نمائندوں نے باسمتی چاول سے متعلق بھارت کے دعووں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے باسمتی چاول کو صرف بھارتی پیداوار قرار دینے کی کوششیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کی باسمتی چاول کی بیرونی تجارت پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. پشاور پولیس نے ایک روز قبل قتل کیے جانے والے کالج پروفیسر کے قتل کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ہونے والا ملزم مقتول پروفیسر کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے, جبکہ دوسرا ملزم کالج میں مقتول پروفیسر کا ساتھی ہے. پچھلے 29 جولائی سے اب تک مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل کی یہ تیسری واردات ہے. مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے کے باعث بہت سے احمدی خاندان پشاور سے اسلام آباد اور دیگر شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور پولیس نے ایک روز قبل کالج پروفیسر کے قتل کا مقدمہ 2 افراد کے خلاف درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. گورنمنٹ سائنس سپیریئر کالج پشاور کے پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین خٹک کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی ضیاء الدین خٹک کی مدیت میں درج کر دیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق گرفتار کیے جانے والا ملزم مقتول پروفیسر کا رشتہ دار, جبکہ دوسرا ملزم گورنمنٹ سائنس سپیریئر کالج ہی میں پروفیسر ہے. ضیاء الدین خٹک کے مطابق مقتول ڈاکٹر نعیم الدین اور نامزد دونوں ملزمان کے درمیان وقوع سے ایک روز قبل مذہبی معاملے پر بحث و مباحثہ ہوا تھا, اور ان کے مطابق ڈاکٹر نعیم الدین خٹک کو مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہے. مقتول کالج پروفیسر پشتون تحفظ تحریک کے مرکزی رہنما اور پاکستان ورکرز پارٹی کی صوبائی صدر شہاب خٹک کے بھائی تھے. شہاب خٹک نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قتل کو مذہبی انتہا پسندوں کی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا.
پشاور میں بالکل اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے کھلی چھٹی دے دی گئی ہے لوگوں کو, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, کہ وہ جو جی میں آئے کوئی بھی نقطہ بیان کر طرح قابل لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. حال ہی میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے ہیں, تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور ہمارے ادارے ہیں, جو جاسوسی ادارے ہیں, جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ذرا بیٹھے اور اس کو انالائز کرے اور ذرا لوگوں کو جواب دے کہ اس میں سے کتنے لوگ ابھی تک اریسٹ ہوئے اور اس جرم کا جو یہ جال ہے اس کو توڑا گیا نہیں توڑا گیا.
پچھلے 29 جولائی سے ابھی تک پشاور ہی میں مذہبی منافرت کی بنیاد پر ایک زیر حراست امریکی شہری سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے ہیں, جبکہ متعدد افراد کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل اور ہراساں کرنے کی ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے کہا,
ہمارا یہ خیال ہے کہ جو حکومت وقت ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ. یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہمیں انہوں نے دہشت گردوں کے مذہبی انتہا پسندوں کے حوالے کر دیا کہ وہ جو چاہے ماریں یا جو کریں.
خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی تک مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل کے تازہ ترین واقعات پر کسی قسم کا باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے, جبکہ بارہا کوششوں کے باوجود وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش سے ان واقعات پر حکومت کے موقف کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل اور ہراساں کرنے کے ان وارداتوں میں اضافے نے احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے درجنوں خاندانوں نے پشاور سمیت صوبے کے مختلف قصبوں اور شہروں میں گھر بار چھوڑ کر اسلام آباد، لاہور اور ملک کی دیگر شہروں کی طرف نقل مکانی کی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے لوگ ایسے شہروں اور قصبوں میں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پر وہ اپنے مذہبی عقیدے کو چھپا کر اپنے آپ اور دیگر رشتہ داروں کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد کہتے ہیں کہ امن عمل سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ایک سیاسی تصفیہ ہو اور اشتوں سے جاری جنگ ختم ہو جائے۔ زلم خلیلزاد اور افغانستان میں نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے پیر کی شب دوحہ میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے صدر غنی کو بتایا ہے کہ افغان قوم کو امن کا موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کے مذاکرات کاروں کی حمایت کرتے ہیں چاہے ان کا کام کتنا ہی طویل ہو۔ خلیلزاد نے کہا کہ انہوں نے تمام فریقوں سے جو کچھ سنا ہے اس سے ان کو حوصلہ ملا ہے اور اس میں دونوں ٹیموں کی امن سے وابستگی کا عزم بھی شامل ہے۔ سفیر زلم خلیلزاد نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی حکومت تشدد میں نمایاں کمی کرنے پر زور دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد زیادہ ہے اور متعدد جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم اس تشدد میں انتہائی کمی پر زور دے رہے ہیں تاکہ ایک مستقل اور جامع فائر بندی کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تشدد میں نمایاں کمی کے نتیجے میں جانیں بچائی جا سکیں گی، اعتماد میں اضافہ ہوگا، امن کی حمایت بڑھے گی اور مذاکراتی ٹیموں کو صورت سے پیش رفت میں مدد مل سکے گی، اور یہی بات افغان عوام چاہتے بھی ہیں اور اس کے لیے امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ افغان قیادت میں افغان منشا کے مطابق امن عمل چاہتا ہے اور اعانت کے لیے تیار ہے۔ ہم تمام ممالک خاص طور پر افغانستان کے ہمسایوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز افغانستان کے صوبے لغمان کے گورنر رحمت اللہ یارمل کے قافلے پر ہونے والے کار بم کے ایک حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں گورنر کے 4 ذاتی محافظ بھی شامل ہیں۔ صوبائی گورنر یارمل بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب دوحہ میں افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں اور صدر اشرف غنی بھی دوحہ میں ہیں۔ گورنر لقمان کے ترجمان اسد اللہ دولت زئی نے بتایا کہ دہشت گرد حملہ پیر کی صبح ہوا جس کا نشانہ بن کر متعدد عام شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان ایک طرف تو دوحہ میں کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب وہ اپنے حملوں میں تیزی لائے ہیں، جبکہ طالبان یہ الزام مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے ان کے حملوں میں کمی آئی ہے۔ اس سے پہلے 3 اکتوبر کو ننگرہار میں ایک سرکاری عمارت پر حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی مذمت کی تھی۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ منگل سے بھارت کا 4 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ افغان امن عمل میں بھارت کی حمایت حاصل کرنے اور بھارت کو طالبان سے مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2018 میں جب سے امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کیا اور دونوں میں امن معاہدہ طے پایا، بھارت کا موقف طالبان سے مذاکرات نہ کرنے کا رہا ہے۔ عبداللہ عبداللہ کا دورہ افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دورے کے دوران بھارتی قیادت کو تازہ دور کی بات چیت سے واقف کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور افغان امن عمل کے حوالے سے وہاں کی قیادت سے بات چیت کی تھی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
عبداللہ عبداللہ کے ترجمان فریدون خوازون نے دورے سے عین قبل ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد افغان امن عمل کے لیے حمایت حاصل کرنا اور علاقائی اتفاق رائے کو مستحکم کرنا ہے۔ عبداللہ عبداللہ امن مذاکرات اور افغان بھارت باہمی تعلقات کے سلسلے میں بھارتی اہلکاروں سے بات چیت کریں گے۔ عبداللہ عبداللہ جو کہ بھارت کے ایک دوست سمجھے جاتے ہیں، وزیر خارجہ یس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور وزارت خارجہ میں پاکستان، ایران اور افغانستان سے متعلق جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے، تاہم ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغان مذاکرات زلم خلیلزاد اور عبدالرشید دوستم نے بھی نئی دہلی کا دورہ کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی افغان پالیسی میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ شفاف اور افغانستان میں سیاستدانوں کے تمام طبقات سے بات چیت کے حق میں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے بہت محتاط انداز میں میں اپنا موقف تبدیل کیا اور 12 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. اس نے جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ کو دوحہ بھیجا اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس تقریب سے ورچوئل خطاب کیا. جے پی سنگھ نے وہاں عبداللہ سے ملاقات بھی کی تھی. سابق سفارتکار اور وزارت خارجہ میں پرماننٹ سیکرٹری کے منصب پر فائز رہنے والے پناک رنجن چکرورتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اگر افغانستان کی قیادت میں مذاکرات ہوتے ہیں اور کوئی حل نکلتا ہے تو وہ اس کی حمایت کرے گا، لیکن جب تک طالبان سے مذاکرات کے تعلق سے بھارت اپنا موقف واضح نہیں کرتا اس وقت تک بھارت طالبان مذاکرات کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.
افغان میں اگر کوئی بھی مطلب حل نکلے تو اس میں انڈیا ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے. اب طالبان کو کے ساتھ جو سرکار ان کی جو بات کر رہی ہے تو اس کو تو ہم سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ افغان افغان لیڈ جو انیشیٹو جو بھی ہوں گے ہم راضی ہیں. تو بیسیکلی کیونکہ افغان سرکار جو ہے جس کو انڈیا سپورٹ کرتی ہے وہ خود بات کر رہی ہے طالبان سے، طالبان بھی تو افغان ہی ہے، اس لیے انڈیا کو اس میں مطلب کوئی آپتی نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، بھارتی قیادت سے ان کی کیا بات ہوتی ہے اور کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کے موقف میں نرمی آئی ہے. پناک رنجن چکرورتی کا مزید کہنا ہے کہ طالبان نے بھارت کو کچھ یقین دہانی کرائی ہوگی جب ہی بھارت نے بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی سابقہ اور موجودہ قیادت میں فرق ہے، حکومت یا خلافت کے قیام کے سلسلے میں ان کا جو بھی نظریہ ہو، لیکن اگر اقتدار میں ان کی شراکت ہوتی ہے تو دنیا کے دیگر ملکوں سے اپنے رشتے استوار کرنا چاہیں گے. دری اثنا زلم خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر اشرف غنی قطر کی دعوت پر دوحہ میں ہیں، جنرل ملر اور میں نے ان سے ملاقات کی اور تازہ ترین افغان امن مذاکرات کے سلسلے میں ان سے تبادلہ خیال کیا ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے یورپی یونین میں باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دینے کی درخواست کی بھرپور مخالفت کرے گا. یورپی یونین نے 11 ستمبر کو ایک اعلامیہ میں کہا تھا کہ نئی دلی نے باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دینے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے، جس کے جواب میں پاکستان سمیت کئی دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بھارت کی طرف سے جیوگرافک انڈیکیشن کے قواعد و ضوابط کے تحت باسمتی چاول کو اپنی پیداوار قرار دینے کے دعوے کے جواب میں آئندہ 3 ماہ کے اندر اپنے اپنے موقف سے یورپی یونین کو آگاہ کر سکتے ہیں. بعض مبصر کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ بھارت یورپی یونین میں باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دلوانے میں کامیاب ہو سکے گا، تاہم چاول کی تجارت سے وابستہ پاکستانی تاجروں کے نمائندوں نے باسمتی چاول سے متعلق بھارت کے دعووں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے باسمتی چاول کو صرف بھارتی پیداوار قرار دینے کی کوششیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کی باسمتی چاول کی بیرونی تجارت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے باسمتی چاول کو بھارتی پیداوار قرار دینے کی دعووں کی بھرپور مخالفت کرے گا. مشیر تجارت رزاق داؤد نے پاکستان کے چاول برآمد کرنے والے پاکستانی تاجروں کے وفد سے ملاقات میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ حکومت باسمتی چاول کی بطور پاکستانی پیداوار کے طور پر تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اور کوششیں کی جائیں گی. مشیر تجارت رزاق داؤد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت ان کے بقول اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لے رہی ہے. ان کے بقول حکومت یورپی یونین میں بھارت کے باسمتی چاول سے متعلق دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے بہتر وسائل کو استعمال میں لائے گی. ان کے بقول اس سلسلے میں حکومت تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت بھی کرے گی. یاد رہے کہ بھارت نے یورپی یونین کو دی کی ایک درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک طویل عرصے سے باسمتی چاول کی کاشت بھارت کی بعض شمال مغربی ریاستوں میں کی جاتی ہے. بھارت نے اپنے دعوے کے حق میں بعض تاریخی حوالے بھی پیش کیے ہیں. تاہم عالمی تجارتی تنظیم میں پاکستان کے سابق مندوب ڈاکٹر منظور احمد کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ بھارت باسمتی چاول سے متعلق اپنے دعووں کو صحیح ثابت کر سکے.
مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ کچھ کنٹریز کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ ہمارے انڈر دس لا باسمتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے اور یہ جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دس یو ہیو ٹو پروو کہ یہ بھی باسمتی ہے. اس طرح کے پرابلم ہے. یو شوڈ ناٹ بی مس لیڈنگ دا کنزیومرز.
دوسری طرف چاول کی تجارت سے وابستہ کاروباری برادری کے نمائندے توفیق احمد خان کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے باسمتی چاول کو اپنی پیداوار قرار دینے کی کوششیں ان کے بقول پاکستان کی کاروباری برادری کے لیے بھی باعث تشویش ہیں۔
دیکھیں اگر یہ جو ورسٹ کے سینریو وچ از اگین لیس لائکلی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آن دی بیسز آف دی ایف ڈی رجسٹریشن اینڈ اف اٹ گیٹس تھرو، تو اس حساب سے جو ہے اس کے لیے یس باسمتی کے اوپر رویلٹی کا جو سلسلہ چلے گا، باسمتی کو آج کا ورڈ نہیں یوز کر سکیں گے، دس از ورس کے سینیریو، اینڈ یہ چیزوں کے امپلیکیشن ہیں اور اس کی یہ چیزیں ہیں کہ اگر اف دے بی سکسیسفل۔
تاہم توفیق احمد کا کہنا ہے کہ باسمتی چاول سے متعلق بھارت کے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو باسمتی چاول کو اپنی پیداوار قرار دینے کے لیے ملک کے اندر مناسب قانون سازی کرنی ہوگی۔
پاکستان کی طرف سے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جو اسپیشلی ریکوائرمنٹس اور جو ہماری فارمیلٹیز آف جیوگرافیکل انڈیکیشن آن دس سائیڈ آف دی بارڈر ان پاکستان، وہ ہمیں فوری طور پر بیکاز وی ہیو ریسنٹلی دی لا آف جیوگرافیکل انڈیکیشن، ہمیں اس کو فوری طور پر فارمیلٹیز بڑی ایک ٹیکنیکل اور پروفیشنل ٹیم بنا کے اس کو ساری چیزیں کر لینی چاہیے، سو دیٹ وین وی گو اینڈ چیلنج دس ان یورپین یونین ہماری ساری آن آور سائڈ آور ہوم ورک اینڈ آور پریپریشن از 100% کمپلیٹ۔
یاد رہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان یورپی یونین کے ممالک اور دیگر ممالک کو ہر سال 3 ارب ڈالر کی مالیت کے چاول برآمد کرتا ہے اور اس میں باسمتی چاول کا حجم لگ بھگ 1 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی عہدیداروں نے ایک مرتبہ پھر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سال جولائی میں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں ایک مبینہ فرضی جھڑپ کے دوران 3 مزدوروں کو ہلاک کرنے اور پھر انہیں غیر شناخت شدہ دہشت گرد قرار دینے کے معاملے میں انصاف ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملوث فوجی افسران اور اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں تفصیلات عنقریب منظر عام پر لائی جائیں گی۔ پولیس نے اختتام ہفتہ قبر کشائی کر کے ہلاک کیے گئے افراد جن کی عمریں 16 اور 25 سال کے درمیان تھی کہ باقیات کو ان کے ورثاء کے سپرد کر دیا۔ بعد میں انہیں ان کے آبائی علاقوں کے قبرستانوں میں رقت آمیز مناظر کے بیچ دوبارہ سپرد خاک کیا گیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سال جولائی میں 3 مقامی مزدوروں کو مبینہ فرضی جھڑپ میں ہلاک کیے جانے کے معاملے میں انصاف ہوگا اور یہ کہ ملوث فوجی اہلکاروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس سال 18 جولائی کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے امشی پور علاقے میں ہلاک کیے گئے ان نوجوانوں کو، جن کی عمریں 16 اور 25 سال کے درمیان تھی، کہ لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ شوپیان ایک میوہ باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں، لیکن بھارتی فوج نے انہیں فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا اور پھر انہیں غیر شناخت شدہ دہشت گرد قرار دے دیا۔ ان نوجوانوں محمد امتیاز، محمد ابرار اور ابرار احمد خان کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں نے واقعے کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات اور ملوث فوجیوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ مقامی پنچایت کے سربراہ ارشد احمد نے اس مطالبے کی تائید کر دی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہلاک شدگان کے لواحقین کو مناسب معاوضہ بھی دیا جائے۔
دیکھو، اب یہ لواحقین کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو قاتل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس نے ایسا کروایا، تو دوسری ان کی یہی مانگ ہے کہ اگر یہ بچے جیسے پڑھ رہے تھے بڑے بڑے آفیسر بن سکتے تھے، تو جو کمپنسیشن ان کا بنتا ہے تو وہ جیسے لا کے حساب سے ان کو ملنا چاہیے۔
نوجوانوں کو مبینہ فرضی جھڑپ میں ہلاک کرنے کے بعد پولیس نے ان کی لاشوں کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہ مولہ کے گھانٹ مولہ علاقے کے ایک ایسے قبرستان میں دفن کیا تھا جہاں عمومی طور پر حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک کیے جانے والے غیر ملکی عسکریت پسندوں کو دفنایا جاتا ہے۔ پولیس نے اختتام ہفتہ قبر کشائی کر کے مہلوکین کی باقیات کو ورثہ کے سپرد کر دیا۔ بعد میں انہیں انتہائی رقت آمیز مناظر کے بیچ آبائی قبرستانوں میں سپرد کھا کر دیا گیا۔ سرکردہ وکیل اور انسانی حقوق کارکن پرویز امروز کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھارت پر انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے دباؤ کو بڑھایا جائے۔
Government of India is not taking the accountability here, so with the result things get internationalized. This is hamara to hi ek jo ek manna hai ki ایک امپیورٹی اگر پوری آپ دے رہے آرمی کو اور بلکہ ریوارڈ بھی دیا ان کو, تو نیچرلی اس معاملے میں انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فورس کرے, کمپل کرے, پریشرائز کرے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے کہ آپ یہ جو ہے یو بہیو ایون ان کانفلکٹ اور ایون ان وارز دیر آر لمٹس, دیر آر ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہوتا ہے جس کا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سگنیٹری ہے جو جنوا کنونشن میں آپ کو فالو کرنا پڑے گا.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں ماحولیات کی. کراچی کا ساحل ایک بار پھر آلودگی کا شکار ہے, جس پر وسیم اکرم نے شہریوں کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب دلوائی ہے, جبکہ ماہر ماحولیات بھی اس پر تشویش کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں. سمندر میں کچرا کس طرح سے پہنچ رہا ہے اور اس کی صفائی کن کی ذمہ داری ہے؟ سندرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کراچی کا ساحل آلودہ ہونے کے سبب ان دنوں ایک بار پھر سے موضوع بحث بنا ہوا ہے. پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ صبح سویرے ساحل پر چہل قدمی کے لیے آئے, لیکن انہیں ساحل پر کچرے کا ڈھیر دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہوئی. اس گندگی کا قصوروار انہوں نے شہریوں کی لاپرواہی کو ٹھہرایا ہے.
السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آئی تھاٹ کہ میرا فرسٹ ڈے آف دی ویک مزہ آئے گا, منڈے ہے, بٹ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اپنی بیوی کو یہ سی یو پہ لا کے, یہ حال دیکھ کے پوچھ لیا. آئی مین کسی کو بلیم نہیں کرنا, اپنے آپ کو بلیم کرنا ایز اے نیشن. اٹس امبیرسنگ. وہ پوری دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے, لوگ بڑے خوبصورت ہیں. لوگ خوبصورت ہیں مگر گندے بھی ہیں. اے غلطے منو, اور جو بھی سوشل میڈیا کا شوق ہے نا ایڈوائزیں دینے کا, ناؤ از دا ٹائم ٹو ایڈوائز کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے چینج کیا جائے. یہ گند سارا سمندر سے آیا ہے, جو آپ سمندر میں ڈالتے ہیں وہ ہائی وٹائل کے ساتھ باہر آتا ہے, یہاں سے نہیں گرا, یہاں تو ہے, یہ لوگوں نے تو کیا ہوا ہے, بٹ یہ سمندر کا گند ہے.
یہ پہلی بار نہیں ہوا. گزشتہ برس سی ویو پر استعمال شدہ سرنجز اور کچرے کی موجودگی کی نشاندہی وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے تصاویر کے ذریعے کی تھی. اسی برس ستمبر میں سی ویو پر بڑی تعداد میں مردہ مچھلیاں بھی پائی گئیں, جس سے ساحل پر تعفن اٹھتا رہا. تاہم سمندری آلودگی پر WWF پاکستان کے ٹیکنیکل ایڈوائزر معظم خان کا کہنا ہے کہ ساحل پر آنے والے کچرے کی بڑی تعداد وہ ہے جو بارشوں کے بعد بہ کر سمندر تک پہنچا ہے.
کراچی کے ساحل پر جو ابھی کچرا آیا ہے, یہ اس میں زیادہ تر کچرا وہ شامل ہے جو کہ بارشوں کے ذریعے بہہ کر سمندر میں داخل ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس سال انپریسیڈنٹڈ بہت ہی ہائی کوانٹیٹی آف بارش ہوئی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی سمندر میں بہ کے گیا اور اپنے ساتھ کچرا لے کے گیا. اس میں کلاک وائز ڈائریکشن میں سمندر میں کرنٹ چل رہی ہوتی ہیں, وہ رک جاتی ہیں, اور یہ پوسٹ ساؤتھ ویسٹ مانسون کام پیریڈ میں جب کرنٹ کم ہو جاتی ہیں یا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چلتے ہیں, تو وہی کوڑا جو کہ سمندر کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ساحل پہ مختلف جگہوں پہ سمندر لا کے ڈمپ کر دیتا ہے. تو یہ ایک نیچرل فینومنا ہے, لیکن اس میں کانٹریبیوٹس ہم سب لوگوں کا ہے, لوکل انوائرمنٹ کا ہے, لوکل اداروں کا ہے, کیونکہ اگر کچرا یہ اٹھا لیا جاتا تو اس طرح سمندر میں موجود نہیں ہوتا.
کلفٹن کے ساحل کا بڑا حصہ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے زیر انتظام ہے, جس پر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کی صفائی کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں کچرا ملا ہے وہ ان کی حدود میں شامل نہیں. وہاں کی ذمہ داری کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ہے. KMC کے میئر کی مدت ختم ہونے کے بعد اس وقت بلدیات کو نئے مسائل کا بھی سامنا ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہر بھر کا 500 ملین گیلن انٹریٹڈ پانی سمندر بوت کرنے سے آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. معظم خان کے مطابق جو کچرا نہیں اٹھایا جاتا وہ ماحول کا حصہ بن جاتا ہے.
کراچی میں 13,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے, 8,000 ٹن اٹھایا جاتا ہے, 7,000 ٹن ماحول کا حصہ بنتا ہے. اگر ہم میں ہر شخص کچرے کو پروڈیوس کرنے میں کوانٹیٹی کو کم کرے یا اس کو مینیج کرے, اس کو پراپرلی ڈسپوز کرے, تو اس طرح یہ کوانٹیٹی کم ہو سکتی ہے, لیکن سیوک اداروں کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے.
سی ویو پر روزانہ ہزاروں شہریوں کا آنا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی سستی تفریح گاہ ہے جہاں سب کی رسائی آسان ہے. تاہم ماہرین کے مطابق وہ کچرا جو آنے والے یہاں پھینک کر جاتے ہیں اسے اٹھانا قدرے آسان تو ہے, لیکن شہر بھر کے نالوں سے آنے والا کچرا اور گندا پانی اس ساحل کی خوبصورتی کو جس طرح تباہ کر رہا ہے, اس پر اگر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو وہ وقت دور نہیں جب آبی حیات کراچی کے سمندر سے ٹوٹ جائیں گے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ عالمی خبریں۔ کرونا وائرس کا شکار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور انہیں والٹر ریڈ ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صدر ٹرمپ ریاست میریلینڈ کے فوجی ہسپتال میں 72 گھنٹے تک زیر علاج رہنے کے بعد پیر کی شام کو وائٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں موجود افراد نے ان کا استقبال کیا۔ اس سے قبل والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہر شخص کے مشکور ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے میڈیا کے کیمروں کو دیکھ کر اپنے دونوں انگوٹھے فضا میں بلند کیے۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ کے نمائندے نے سوال کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ کرونا وائرس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے اپنے اوپر حاوی ہونے دیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے کرونا وبا کے علاج کے لیے زبردست ادویات بنا لی ہیں اور حکومت کو اس وبا سے متعلق بہت بہتر ادراک ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ریپبلکن امیدوار 15 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے معالج ڈاکٹر شان کونلے نے پیر کی شام کو میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹروں نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور وہ گھر واپس جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں طبی سہولیات موجود ہیں اور ڈاکٹرز 24 گھنٹے ان کی نگرانی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے بتایا تھا کہ وہ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی روز صدر ٹرمپ کو بخار کی شدت میں اضافے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ ایسے وقت میں کرونا کا شکار ہوئے تھے جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے تھے۔ کرونا وائرس کا شکار ہونے سے 2 روز قبل ہی صدر ٹرمپ نے ریاست اوہائیو میں پہلے صدارتی مباحثے میں شرکت کی تھی، جس کے بعد بدھ کو انہوں نے منیسوٹا میں انتخابی ریلی سے بھی خطاب کیا تھا۔ جمعے کو کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد ٹرمپ کی تمام انتخابی سرگرمیاں موقوف کر دی گئیں۔ اس ہفتے نائب صدر پینس انتخابی مہم چلائیں گے، ان میں بدھ کا انتخابی مباحثہ بھی شامل ہے جو ان کے اور ڈیموکریٹک پارٹی کی نائب صدارتی امیدوار کملا ہیرس کے درمیان ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق بعید کے دورے کے دوران آج ٹوکیو میں جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جاپانی وزیر خارجہ، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ کو سفارتی حلقوں میں 4 وزرائے خارجہ کے گروپ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ وزرائے خارجہ کرونا وائرس کے علاوہ معاشی اور سیکیورٹی سے متعلق تعاون پر مبنی ایک آزاد اور کھلا انڈو پیسیفک گروپ تشکیل دینے پر بھی غور کریں گے۔ یہ 4 وزرائے خارجہ جاپان کے نئے وزیر اعظم یوشیہیدو سوگا سے بھی ملاقات کریں گے، جنہوں نے گزشتہ ماہ سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جو خرابی صحت کی بنا پر مستعفی ہو گئے تھے۔ 4 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران جاپان کے نئے وزیر اعظم کو ایک طاقتور لیڈر قرار دیا۔ وہ سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے کلیدی ترجمان اور اہم اتحادی کے طور پر بھی فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ وہ جاپانی وزیر اعظم کی حیثیت سے دیر پا اتحاد اور تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چین نے 4 وزرائے خارجہ کے اس گروپ کی تشکیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد چینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ عالمی طاقتوں کی اپیل کے باوجود آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے تنازع پر جاری جھڑپوں کے دوران شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد امریکہ، فرانس اور روس نے ایک بار پھر دونوں ملکوں سے غیر مشروط جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ کاراباخ کی علیحدگی پسند فوجوں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں آذربائیجان کی جانب سے دوبارہ بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آرمینیا کی فوجیں شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں اور ملک کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنائے جانے کے اقدام نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ 27 ستمبر سے جاری ان جھڑپوں میں اب تک 260 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پیر کے شب امریکہ، روس اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی پر عمل درآمد کریں۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ کشیدگی میں اضافہ اور مبینہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور یہ خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تنازع کے فریقین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کریں۔ آذربائیجان اور آرمینیا نے ابھی تک جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ شام کے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں روسی فوجی اڈے مغربی طاقتوں کے دباؤ کو روکنے میں مددگار اور خطے میں طاقت کا توازن قائم رکھے ہوئے ہیں۔ محمد عاطف کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
شام میں روسی مداخلت کے 5 برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک روسی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں بشار الاسد نے کہا کہ عالمی سطح پر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے روس کا کردار اہم ہے۔ اس کے نیول اور ایئر بیسز کی وجہ سے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی ہے۔ بشار الاسد کا مزید کہنا تھا کہ روسی مداخلت سے قبل ان کے لیے صورتحال بہت خطرناک تھی، کیونکہ امریکہ، مغربی طاقتیں، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک براہ راست مسلح تنظیموں کو حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے سرمایہ دے رہے تھے۔ ان کے بقول اس کی وجہ سے شام کے کئی شہر اور قصبوں پر امریکہ اور اس کے حلیفوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن روس اور ایران کی حمایت سے حکومت نے دوبارہ ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روس نے 2015 میں اس وقت شام کے تنازع میں مداخلت کی تھی جب صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں تھا۔ تجزیہ کاروں کے بقول روسی مداخلت کی بدولت ہی بشار الاسد اب بھی اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ روس نے شام کے جنوب میں واقع بندرگاہ ترتوس میں ایک نیول بیس قائم کر رکھی ہے، جبکہ حمیم کے علاقے میں بھی اس کا فضائی اڈہ موجود ہے۔ روس نے 2015 میں صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے حملے شروع کیے تھے، جبکہ 2017 میں اس نے مزید فوج شام میں تعینات کی تھی۔ اگست میں شائع ہونے والی روس کی سرکاری دستاویزات کے مطابق شامی حکام روس کی فوجی قوت میں اضافے کے لیے اسے مزید زمین اور ساحلی پٹی دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے حلیفوں کا یہ موقف رہا ہے کہ روس، ایران اور شامی حکومت ملک میں جنگی جرائم میں ملوث ہے اور ان کی جارحانہ کاروائیوں کی وجہ سے ہزاروں شہری ہلاکتیں جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن ماسکو اور دمشق ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ دونوں حکومتوں کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ شام سے عسکریت پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,15,000 سے زائد ہے، جبکہ 15,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ابھی بھی موجود ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 64 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ ملک میں اس وقت کرونا مریضوں کی کل تعداد 39,486 ہے، جبکہ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 1,467 اموات ہوئی ہیں۔ کیسز میں دوسرے روز ہونے والا مسلسل اضافہ ہے۔ بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 66,85,000 سے زیادہ اور اموات کی کل تعداد 1,03,569 ہو گئی۔ فرانس کے شہر پیرس میں منگل سے شراب خانوں اور ریستورانوں کی بندش پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اور عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ جیسا کہ خبروں میں آپ کو پہلے بھی بتایا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDC کے مطابق وہ اب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ COVID-19 وائرس ہوا میں چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے، جو زیادہ فاصلے اور کئی گھنٹے تک فضا میں موجود رہ سکتا ہے۔ اس سے قبل CDC کا یہ موقف رہا ہے کہ کرونا وائرس مختلف افراد کے ایک دوسرے سے 2 میٹر کے فاصلے کے اندر رہنے سے بات کرنے، سانس لینے، کھانسنے یا چھینکنے کی صورت میں پیدا ہونے والے آبی بخارات کی صورت میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تاہم مرکز نے اپنی ہدایات تبدیل کرتے ہوئے سابقہ تحقیق کے نتائج کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ وائرس ہوا میں چھوٹے چھوٹے آبی بخارات یا ایئر سول کی صورت میں غیر معمولی حالات میں زیادہ دیر تک فضا میں موجود رہ سکتا ہے، جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ کوئی شخص 2 میٹر سے زیادہ فاصلے پر موجود شخص کو متاثر کر سکتا ہے، یا پھر متاثرہ شخص کے وہاں سے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہاں موجود افراد پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نئی ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ ایسا اکثر ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں کھڑکیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا گزر کم ہو یا پھر جگہ تنگ ہو اور سانس لینے کے لیے معمول سے زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہو۔ ایسے مقامات میں گلوکاری اور ورزش کے مقامات بھی شامل ہیں جہاں اس وائرس پر مشتمل آبی بخارات میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ادارے کی صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل رائن نے پیر کے روز کہا کہ ادارے کے تخمینے کے مطابق اس وقت دنیا میں 10% لوگ ممکنہ طور پر کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور آئیے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی محققین ہاروی آلڈر، چارلز رائس اور برطانوی محقق مائیکل ہوٹن نے طب کا نوبل انعام برائے 2020 جیت لیا ہے۔ فائزہ بخاری تفصیل بتاتی ہیں۔
نوبل جیوری کے مطابق انہیں یہ اعزاز پیر کو ہیپاٹائٹس سی وائرس کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق نوبل انعام کے حقدار کا تعین کرنے والی جیوری نے کہا ہے کہ ان تینوں سائنسدانوں کو خون کے ذریعے منتقل ہونے والے وائرس ہیپاٹائٹس سے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے پر انعام دیا گیا ہے۔ جیوری کے بقول یہ مرض صحت کا ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ تھا جو دنیا بھر میں جگر کی بیماریوں اور جگر کے کینسر کا سبب بن رہا تھا۔ عالمی ادارے صحت کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 7 کروڑ کے لگ بھگ ہیپاٹائٹس سی کے مریض سامنے آتے ہیں اور سالانہ تقریباً 4 لاکھ اموات اس بیماری سے ہوتی ہیں۔ نوبل کمیٹی نے ان محققین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی دریافت کی بدولت وائرس کی تلاش کے لیے کیے جانے والے خون کے انتہائی حساس ٹیسٹ اب میسر ہیں۔ ان سائنسدانوں نے دنیا کے بہت سے حصوں میں صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی دریافت نے ہیپاٹائٹس سی کی اینٹی وائرل ادویات جلد تیار کرنے میں بھی مدد دی ہے۔ جیوری نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار اس مرض سے شفایاب ہونا ممکن ہے، جس کے بعد یہ امید بھی بڑھ رہی ہے کہ دنیا کی آبادی سے ہیپاٹائٹس سی وائرس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ان تینوں محققین کے کام سے پہلے ہیپاٹائٹس اے اور بی سے متعلق کافی اہم پیش رفت ہو چکی تھی، لیکن خون کے ذریعے منتقل ہونے والے اکثر ہیپاٹائٹس کیسز کو نہیں سمجھا جا سکا تھا۔ ان کی تحقیق کے بعد ہیپاٹائٹس سی کو سمجھنا ممکن ہوا۔ تینوں سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوبل کی انعامی رقم ملے گی جو تقریباً $11 لاکھ یا $9,50,000 کے مساوی ہے۔ روایت کے مطابق ہر سال دیے جانے والے نوبل پرائز جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان سب سے پہلے طب کے شعبے کے فاتحین سے کیا جاتا ہے۔ معروف سائنسدان اور ڈائنامائٹ کے موجد الفریڈ نوبل سے منسوب نوبل پرائز سب سے پہلے 1901 میں سائنس، ادب اور امن کے شعبوں میں دیا گیا تھا۔ نوبل انعام طب، طبیات، کیمسٹری، ادب، امن اور معاشیات کے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال طب کا نوبل انعام آکسیجن اور خلیوں کے تعلق پر تحقیق کرنے والے 2 امریکی اور 1 برطانوی ڈاکٹر کے نام رہا تھا۔ روایتی طور پر نوبل ایوارڈز کی تقریب کی تقسیم الفریڈ نوبل کی برسی کے دن 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں ہوتی ہے، لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تقریب بھی غیر روایتی انداز میں ہوگی۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر کی جائے گی، جس میں فاتحین کو ایوارڈ ان کے گھر پر دیا جائے گا۔ پیر کو طب کے نوبل انعام سے اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے، جس کے بعد منگل کو طبیات کے نوبل کا اعلان کیا جائے گا۔ 12 اکتوبر کو اقتصادیات کے نوبل کے ساتھ انعامات کے سلسلے کا اختتام ہو جائے گا۔
خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ آج بھارت کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے پاکستان کا بھی 3 روزہ دورہ کیا تھا۔ اس سے قبل وہ کئی بار پاکستان کے دورے کی دعوت کو ٹھکرا چکے تھے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالات نے ان کا ذہن بھی تبدیل کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں.
You've been invited to Pakistan multiple times when you were the chief executive of the country and for one reason or the other you always declined.
جب آپ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو تھے تو آپ کو کئی بار پاکستان بلایا گیا لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کیا. اس بار آپ نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا؟ کیا حالات بدل گئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا طرز عمل تھا یا آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی؟
I thought that this was the right time.
میرے خیال سے یہ درست وقت تھا اس دورے کے لیے. ہمارے اور طالبان کے مابین مذاکرات کا آغاز اور افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ہم انتخابات اور ان کے بعد کے معاملات میں پھنس گئے تھے اور عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان کی سیاسی قیادت اور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ سب ہی ایک صفحے پر اکٹھے ہو کر امن عمل کی حمایت اور تعلقات کی بہتری کے پیغامات دے رہے تھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ میں یہاں آؤں اور میں نے ہر سطح پر ایک بہت ہی مثبت ماحول دیکھا.
And you met all kinds of people and the civilian side.
پاکستان میں آپ سویلین اور فوج کے لوگوں سے ملے. آپ نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی. اس ملاقات میں آپ دونوں نے کیا تبادلہ خیال کیا؟
The earlier also when General Bajwa visited Kabul, we had a meeting there. And he expressed his support.
جب جنرل باجوا نے کابل کا دورہ کیا تو اس وقت ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے امن عمل اور دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بہتری اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حمایت کا اظہار کیا. تو ہم نے اسی بنیاد پر بات کی. ہم نے سوچا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان میں مناسب کوششیں کریں تاکہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو, باوقار اور پائیدار امن. یہ افغانستان اور پاکستان اور پورے خطے کے مفاد میں ہوگا. یہ خطہ گزشتہ 42 سال میں بہت سی مصیبتوں سے گزرا ہے. ہم واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
آپ نے امن مذاکرات میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. آپ کی سویلین اور فوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں کوئی خاص بات ہوئی جس میں آپ نے امن عمل میں مزید مدد کا اظہار کیا؟ کیا پاکستان پہلے ہی جو کچھ کر چکا ہے اس کے علاوہ اور کچھ کر سکتا ہے؟
I would say that using all the influence, public messaging and otherwise, this is an opportunity.
میں یہ کہوں گا کہ انہیں تمام اثر و رسوخ اور عوامی سطح پر دیے جانے والے پیغامات کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ طالبان اور افغان حکومت کا مل بیٹھنا ایک موقع ہے کہ مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں. افغانستان میں امن عمل کے لیے ماحول سازگار ہے لیکن ساتھ ہی تشدد کی سطح بہت زیادہ ہے اور اس بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے تشدد میں کمی بہت اہم ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ دو طرفہ امور کے علاوہ بھی ہم دو طرفہ تعلقات میں بہت سے دوسرے معاملات پر بات کر سکتے ہیں جن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو لوگوں کو براہ راست متاثر کرتی ہیں, جیسے کل کا اعلان ویزا پالیسی کے بارے میں پاکستان کی کابینہ کا فیصلہ. اس سے صورتحال کو مدد ملے گی, اس سے افغانستان کے عوام کی مدد ہوگی اور اس سے عام لوگوں کے تعلقات میں مدد ملے گی.
امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مطابق گزشتہ 60 برسوں کے دوران امریکہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی شدت اور رقبہ دونوں بڑھ گئے ہیں. جنگلات کی آگ عالمی ماحول کو بھی متاثر کر رہی ہے. اس کی وجوہات اور اثرات کے بارے میں جانتے ہیں یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ارتھ سائنس لیب کی ڈائریکٹر ڈاکٹر جینیفر بالف سے. ارم عباسی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
We've seen across the western US.
ہم نے امریکہ کے مغربی حصے میں 19th صدی کے اواخر سے درجہ حرارت میں تقریباً 2 degrees Fahrenheit کا اضافہ دیکھا ہے جو انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حدت سے جڑا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مغربی علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے سے براہ راست منسلک ہے. 1980 کی دہائی کے بعد سے جلنے والے جنگلات کی تعداد دگنی ہو چکی ہے جس کا تعلق ماحولیاتی حدت میں اضافے سے ہے.
تو انسانی سرگرمیوں کا کتنا ہاتھ ہے؟
Yes, absolutely.
ہاں بالکل, میں نے پہلے ہی آب و ہوا سے جڑے انسانی عمل کی بات کی کہ ہم کیسے ماحولیاتی حدت میں اضافے کی وجہ بن کر آگ کے واقعات کے بڑھنے میں حصہ ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایندھن میں تبدیلی لا کر بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. پہلے لکڑی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی تھی. کیلیفورنیا بھر میں اس وقت تقریباً 15 crore مردہ درخت موجود ہیں. ان میں سے کئی درخت بیٹل نامی کیڑوں کی بیماری سے مردہ ہوئے. تو بہت طرح سے ہم نے ایندھن جلانے کے طریقوں میں بھی تبدیلی کی ہے. اس کے علاوہ باہر سے ہمارے ماحول میں متعارف کرائے گئے پودوں کی اقسام کے مسئلے سے نمٹنا بھی ضروری ہے. ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ میں اضافے کے لیے انسان ہی ذمہ دار ہے. پچھلی 2 دہائیوں میں ہمارے ملک میں لگنے والی کل وائلڈ فائرز میں سے 84% انسانوں کے ہاتھوں شروع ہوئیں. سال کا وہ ایک دن جس میں انسانوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ آگ لگتی ہے وہ امریکی یوم آزادی 4 July ہے. یہ فائرز اس موقع پر کی جانے والی آتش بازی سے لگتی ہے.
So you have spoken about global warming.
تو آپ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کی ہے, کچھ اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ ماضی میں زیر استعمال جنگل کے انتظام کے طریقوں کو ترک کرنا بھی بڑھتی ہوئی آگ کا سبب ہے. آپ کا اس تنقید کے بارے میں کیا کہنا ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ آگ لگنے کے لیے لکڑی یا ایندھن کا خشک ہونا ضروری ہوتا ہے, لہٰذا کسی حد تک تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آگ لگنے کے لیے کتنا ایندھن موجود ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کہ یہ کتنا خشک ہے. ہاں, ہم جنگلات کے انتظام کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن یہ سوچنا قطعی احمقانہ فیل ہے کہ ہم 15 کروڑ مردہ درختوں کا صفایا کر دیں گے. در حقیقت اگر ہم آگ کا سبب بننے والے ایندھن کا بہتر بندوبست یا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ سب سے اہم ہے, یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. لگ بھگ پچھلی ایک دہائی میں ایسے جنگلوں میں جہاں سے لکڑی کا صفایا کیا گیا وہاں آگ لگنے کے واقعات میں 3% سے بھی نیچے کمی واقع ہوئی, جبکہ اس پر ہمارے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگلات میں شدید اور خطرناک آگ کے خدشے کو کم کرنے کے لیے ممکنہ طور پر اس کی وجہ بننے والے ایندھن کو کم کرنے کا یہ حل انتہائی مہنگا ہے.
Across all of our landscapes. In terms of containing these wildfires, sometimes it takes weeks or months.
ڈاکٹر صاحبہ, اب ہمارے پاس بہتر ٹیکنالوجی اور بہتر تربیت یافتہ افراد ہیں جو جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی اس مسئلے سے نمٹنے میں کافی وقت لگتا ہے؟
ہاں, ہماری بہت سی عوامی زمینیں, بہت ساری سرکاری اراضی اور بہت ساری وفاقی اراضی ایسے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں جہاں قدرتی طور پر آگ لگتی ہے. در حقیقت آگ ہمارے ماحولیاتی نظام کا ایک حصہ ہے اور ہم 100 سال سے زیادہ عرصے تک آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تجربہ ناکام رہا ہے. آگ ان نظاموں کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آگ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی رد عمل کی پالیسی کے بجائے آگ کو اپنی انتظامی تکنیک میں شامل کرنا چاہیے اور ہمیں آگ سے لڑنے کے لیے آگ کا ہی استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے جس کی افادیت امریکہ کے قدیم باشندے طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ آگ کے شدید خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے محدود پیمانے کی آگ کا کیسے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ ہم اس سے بچنے کے لیے دو کام کر سکتے ہیں, ایک سمجھدار طریقے سے تعمیر کرنا اور دوسرا بہتر طریقے سے آگ کو جلانا. ہمیں ان علاقوں میں جہاں آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہے وہاں ایسے گھر بنانے ہوں گے جو آگ سے نہ جلیں. آج کل ایک روایتی گھر کو بنانے پر بھی اتنا ہی سرمایہ لگتا ہے جتنا ایک آگ سے محفوظ رہ سکنے والے گھر پر.
ابھی آپ ارم عباسی کی تیار کی ہوئی رپورٹ سن رہے تھے. ارم عباسی نے یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ارتھ سائنس لیب کی ڈائریکٹر ڈاکٹر جینیفر بارب سے امریکہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی شدت اور اس کی وجوہات کے بارے میں بات کی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا اس وقت ایک بڑی عالمی جد و جہد میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پوشیدہ دشمن یعنی چینی وائرس کے خلاف نہایت شدید نوعیت کی جنگ کر رہے ہیں. اس وائرس سے 188 ملکوں میں ان گنت لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. امریکہ نے COVID-19 کے خلاف جنگ کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل اکٹھے کیے ہیں جن میں زائد تعداد میں وینٹیلیٹرز کی پیداوار شامل ہے جو ضرورت مند ملکوں اور مؤثر تھراپی کے لیے مہیا کیے جا سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ فی الوقت 3 مختلف ویکسینز کلینیکل آزمائش کے آخری مراحل میں ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ ویکسین تقسیم کریں گے, ہم وائرس کو شکست دیں گے, ہم اس عالمگیر وبا کا خاتمہ کریں گے اور ہم ایک غیر معمولی خوشحالی, تعاون اور امن کے نئے دور میں داخل ہوں گے. سرچم نے واضح طور پر کہا کہ ساتھ ہی لازم ہے کہ چین کے لیڈروں کو ان کی سرگرمیوں کے لیے جواب دہ بنایا جائے. وائرس کے ابتدائی دنوں میں چین نے اندرون ملک سفر پر بندش لگا دی, جبکہ چین سے باہر جانے والی پروازوں کو اجازت دے دی اور دنیا میں انفیکشن پھیلا دیا. چینی حکومت اور عالمی ادارہ صحت نے, جس پر عملاً چین کا کنٹرول ہے, غلط طور پر یہ اعلان کیا کہ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملی کہ یہ مرض ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. سرچم نے اقوام متحدہ پر یہ بھی زور دیا کہ چین کو اس کی ماحولیاتی زیادتیوں کے لیے بھی جواب دہ قرار دیا جائے. چین ہر سال کروڑوں ٹن پلاسٹک اور کچرا سمندروں میں ڈال دیتا ہے. دوسرے ملکوں کے پانیوں میں ضرورت سے زیادہ مچھلیاں پکڑتا ہے, مونگے کے وسیع سلسلوں کو تباہ کرتا ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں ماحول میں سب سے زیادہ مقدار میں زہریلے پارے کا اخراج کرتا ہے. امریکہ کے مقابلے میں چین کی جانب سے کاربن کا اخراج تقریباً دگنا ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سر ٹرمپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اگر ایک مؤثر تنظیم بننا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرے, ان میں دہشت گردی, عورتوں پر جبر و استبداد, بیگار منشیات کا ناجائز کاروبار, انسانی اور جنسی کاروبار, مذہبی بنیاد پر ظلم و ستم اور مذہبی اقلیتوں کی نسلی تطہیر کے معاملات شامل ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں. افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ امن عمل سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ایک سیاسی تصفیہ ہو اور عشروں سے جاری جنگ ختم ہو جائے. افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ منگل سے بھارت کا چار روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مشرق بعید کے دورے کے دوران آج ٹوکیو میں جاپان, آسٹریلیا اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, جس میں وہ خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.